بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الجاثية کی آیت ہے، آیت نمبر 26 اور 27. حمد صرف اللہ کے، تعریف صرف اللہ، تمام خوبیاں صرف اللہ کے لیے، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا اور پروردگار ہے تمام عالم کا، اور اسی کو، اسی کے لیے ہے کبریائی. ولہ الکبریا، بڑائی اسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. بس یہاں سے انسان کے کبر کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ کبریائی بس اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہوگا جو واقعی بڑا ہو، اور کوئی بڑا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، تو بس کبریائی ان کا حق ہے. اس لیے استکبار یا کبر یا متکبر ہونا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بڑا گناہ؟ کلام پاک میں کثرت سے اس کی بارے میں اتنی سخت وعید ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بالکل صاف ہے. تو جب یہ ہے تو اس کا علاج ضروری ہے، اس سے نکلنا ضروری ہے. ایک صاحب نے مجھے آج بتایا کہ ان پہ بڑا اثر ہوا، دو تین بیان لگاتار ہو گئے، تو آج وہ جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو ان کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ سب سے میں کم ہوں. دیکھنا یہ سوچ بدل گئی، حقارت کی سوچ سے بجائے حقارت اپنے لیے آنے لگ گئی. یہی ہونا چاہیے. پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اس کا مختصر پھر عرض کرتا ہوں. اس میں ایک بات یہ تھی کہ تین طرح کے کبر کرنے والے ہیں، یعنی تین صورتیں ہوتی ہیں، شکلیں. ایک مستکبر ہے جو دل میں برا سمجھ، بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کے ادوار سے یا اس کے لباس سے یا کسی اور چیز سے یا اقوال سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن دلی دل میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. یہ اکثر علماء اور عابد جو ہیں، تقویٰ بہت زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور مختال، جس کے دل میں تکبر ہو اور افعال سے ظاہر ہو لیکن منہ سے یہ نہیں کہتا ہو کہ میں سب سے بہتر ہوں، منہ سے یہی کہے گا کہ نہیں میں سب سے گیا گزرا ہوں، یہ بھی بولے گا لیکن اس کے افعال سے ظاہر ہو رہا ہوگا کہ وہ تکبر ہے. اور ایک فخور ہے، اس میں زبان سے بھی وہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہی بڑا ہوں، یہ سب گدھے ہیں، دوسرے سب بیوقوف ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اندازہ کیجیے کبر کتنا گھس گیا ہے ہمارے اندر. بڑے بڑے حضرات، مثلا اہل حکومت ہیں، وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں، ان تک کے لیے حقارت ہے اور کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں. تو یہ تو، لیکن یہ تو چیز جنت میں لے جانے والی نہیں ہے. کسی کے بارے میں بھی کسی کی حقارت نہیں لا سکتے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. تو پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے دل کو اس سے پاک نہ کر سکے لیکن اس کے قول و فعل سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا. ایسا شخص جو ہے بظاہر تو تکبر میں مبتلا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ اپنی دل میں وہ گویا جڑ ہے اس کی تکبر کی، وہ اس کو اکھاڑ نہیں پائے گا. اور دوسرا درجہ جس کو مختال کہتے ہیں، وہ زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، یعنی اس کی زبان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ میں ہی بہتر ہوں، دوسرے بے وقوف ہیں، لیکن اس کے افعال سے اور معاملات سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے اس کے تکبر باطنی کا اظہار ہوتا ہے. مثلا ہر جگہ صدر نشین بننے کی کوشش کرے، اپنے کو اوپر کرے، دو آدمی بات کر رہے ہو تو فوراً بولے کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے، مجھے زیادہ پتا ہے. چند آدمی مل کر چل رہے ہوں تو آگے چلنے کی فکر کرے، وغیرہ وغیرہ. اور عالم ہو اگر تو ایسا رویہ اختیار کرے گویا دوسروں سے نفرت کرتا ہے، اور عابد ہو تو ذرا غصے میں رہے کہ دوسروں پہ غصہ ہے کہ لوگ گناہ میں کیوں مبتلا ہے، تکبر ہے یہ. اللہم اغفر لی ورحمت. حالانکہ یہ جو ہے اس لکھا ہے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم ہو یا زاہد، دونوں کو، ان دونوں احمقوں کو جو کبر کرتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ علم و عمل کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو دل سے ہے. اور ظاہری طور پر اگر تواضع ہو اور شفقت ہو اور کشادہ روئی ہو تو یہ اس کا نور ہے تواضع کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ متقی اور عالم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی متواضع تھا اور نہ کوئی کشادہ روح تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اور کشادہ روئی کے ساتھ دوسروں کو دیکھتے اور اسی حال میں ان سے ملتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرما دیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اپنے اہل ایمان تابعداروں کے لیے اپنے بازو پھیلا دی، یعنی تواضع اختیار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو ہم لوگ تو ہمیں کبر کا کیا حق ہے؟ اور جو زبان سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی ہی تعریف کرتے بگاڑتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی انداز سے صاحب دل اور صاحب کرامت ہونے کے مدعی بنتے ہیں، کچھ ایسے خواب بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان کا بڑا ہونا ثابت ہو جائے. اب بتائیے، اپنی دانش میں تو وہ بڑائی ثابت کر رہا ہے، لیکن جو جاننے والا ہے، جو کبر کو جانتا ہے، وہ سمجھ جائے گا یہ تو ٹھیک ہے، تو وہ صاحب دل اور صاحب کرامت ہونے کا مدعی ہو جاتا ہے. عابد ہے، عبادت بہت کرتا ہے، کہے کہ فلاں شخص کے نام لے اور کہے کہ اس کی حقیقت، اس کی عبادت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے سامنے، میں تو صائم الدہر ہوں، قائم اللیل ہوں، روزانہ میں قرآن ختم کرتا ہوں، اور جو بھی میرے درپے ہوگا، میرا دشمن ہو جائے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا. فلاں نے دیکھو مجھے ستایا تھا نا، پھر اس کا جو حشر ہوا اسے وہی جانتا ہے. دیکھو اس کا مال اور اولاد سب غارت ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے تکبر کا اظہار ہے. تو یہ تینوں قسم کے تکبر ہیں. اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ تین قسم کے تکبر کی شکلیں ہوتی ہیں تو ہمیں انشاءاللہ پھر کچھ رکنے کی، اگر ہم واقعی جنت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو صورت کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ تکبر میں اتلا ہو اور جنت میں جائے گا. یہ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول صریح سے ختم ہو چکی بات. چاہے اب کوئی تمہاری بیوی ہو یا بچے ہوں یا نوکر ہو یا چاکر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں ہے. ایک کتاب ہے انفاس عیسیٰ، یہ کتاب بڑی مبارک کتاب ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص الخاص خلفاء میں سے تھے، انہوں نے جمع کیے ہیں عنوانات کے تحت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات. تو اس میں ایک چیپٹر یا ایک باب کبر اور خودرائی پہ ہے. تو دیکھیے جو بات سوچنے کی ہے کہ انہوں نے صرف کبر نہیں لکھا عنوان میں، بلکہ کبر اور خودرائی، تو پتہ ہی چلا کبر اور خودرائی ایک ہی چیز ہے. تو جہاں جس کو کبر سے بچنا ہے اس کو خودرائی سے بھی بچنا ہوگا. خودرائی کبر ہے، اور ہم میں سے اکثر خودرائی میں مبتلا ہے کہ وہ حساسیت، یہ خودرائی کی علامت ہوتی ہے، اپنی رائے رکھنا، ان کی بات کو قبول نہ کرے تو ان کو حساسیت ہو جاتی ہے، برا مانتے ہیں. تو یہ قابل علاج ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سرکھت پہلی بار جب جانا ہوا اپنے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ جو شیخ تھے ہمارے، تو حضرت ایک مسجد تھی جس میں حضرت کا انتظام تھا سارا، تو اس مسجد میں جب نماز پڑھی پہلی نماز، نماز کے فوراً بعد فرض نماز سلام پہننے کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرات مجھ کو خودرائی کا مرض ہے، دعا کر دیجئے کہ ہر نماز میں. پھر وہ اسی طرح سے کرتا رہا، وہ تو اعلان کرتا لیکن ہر ایک کے دل پہ ایک چوٹ بھی لگتی. تو خود رائے کبر ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، کم عقل سمجھتا ہے، تو اپنی رائے کہاں سے لائے گا؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ عورتیں جو کم عقل ہی ہیں ان میں بھی خود رائے آج کل بہت عائق ہو گئی. اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. کامیاب وہ ہے جو خود رائے سے پاک کر لے، یعنی کبر سے پاک کر لے، یعنی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میری سوچ میں کوئی اچھائی ہو سکتی. تو اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وقار کی کمی بیشی پر نظر ہونا یہ اکثر کبر کے سبب سے ہوتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب وہ چھوٹی سی تھی، کم عمر تھی، کہا کہ آؤ ریس لگائیں. دو بار حدیث شریف میں دو بار آیا ہے سب آ گئے. تو کوئی وقار کی بات تھی؟ وقار کی بات ہی اتنے بڑے سردار دو عالم ان کے ساتھ بھاگ رہے اور جیت گئے، اس کا مطلب ہے کہ پورا دل لگا کے بھاگے. لیکن وقار کے اوپر نظر نہیں تھی، حضرت سردار الانبیاء تھے. اور ہم آپ شرما جائیں گے. کیا ہے وہ؟ کبر بھرا ہوا ہے بھائی. اس کا علاج بہت ضروری ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب تک علاج کم سے کم کچھ کا تو ہو جائے تو پھر آگے بڑھے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبر کی اقسام اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اس کو نہ گن سکتا ہے نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس قدر زیادہ. اور اکثر ان میں فرماتے ہیں کہ اتنے ادق اور اغمد ہیں، یعنی اتنی باریک اور اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ بجز محقق کے کسی کی نظر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. تو کسی شیخ کامل کا محتاج ہونا پڑتا ہے، وہی بتائے گا، اس کی نظر اللہ میں کھول دیتے ہیں. وہ خود گزرتا ہے ان چیزوں سے، اس کو پتہ ہوتا ہے. اب کوئی شخص برا کام کر رہا ہے ہمارے متعلقین میں سے، بچے ہیں یا بیوی ہے یا نوکر ہے یا کوئی اور ہے، سبارڈینیٹ ہے آپ کا آفس میں، تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ برا کام کرنے والے پہ غصہ کرو لیکن اپنے کو کم سمجھو، اپنے کو کم سمجھو. کرنا تو وہی پڑے گا جو اللہ میاں کا حکم ہوگا. اگر کسی موقع پہ اللہ کا میاں کا حکم ہے کہ اس کو مثلا جب لڑکا 10 سال کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ تو مارنے کا حکم ہے، لیکن اپنے کو اس سے کم سمجھو، عند اللہ وہی بہتر ہے، یہ سوچو. اور ایک تکبر کی شکل بہت ہی سخت ہے اور اس کا ہمیں خیال نہیں رہتا. اصل میں یہ سب چیزیں اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اندر کبر ہے. پہلا قدم کسی چیز کے بھی اصلاح میں، امراض باطنی کی اصلاح میں، پہلا قدم اقرار جرم ہے. یاد رکھو، اقرار نہیں کرو گے کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اصلاح نہیں. اور تم جانتے ہو اور اللہ میں جانتے ہیں، قلب کا معاملہ ہے اقرار تو کسی کے سامنے تو نہیں کرنا، اللہ میں کے سامنے کرنا ہے، خود اپنے آپ کو سمجھ جانا ہے کہ میرے اندر یہ مرض ہے. ایک ہے تکبر میں غلو، کہیں تکبر کے غلو کی بھی ایک عجیب قسم ہے. بھائی حضرت حکیم الامت ہی تھے جو کہ یہاں تک پہنچ سکتے تھے. فرمایا اس کی ایک مثال ہے کہ دعا میں عاجزی اور خشوع ہونا چاہیے. تو جو ایک شخص دعا کر رہا ہے تو اس نے عاجزی کی اور خشوع اختیار کیا اور گرگرانے والا اور رونے والا منہ بنایا اور گرگرا کے اللہ میں سے مانگ رہا ہے کہ سامنے سے کوئی آ گیا. تو اب گرگرانا چھوڑ دیا اس نے کہ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ ایسے مانگ رہا ہے، سبکی نہ ہو جائے. فرمایا کہ یہ تکبر مغلہ ہے اور تکبر کا غلو ہے، کہ اس کو اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور ذلت کی صورت بناتے ہوئے آ رہا تھی دوسرے مخلوق سے، دوسرا کوئی دیکھ نہ لے. اب آپ اپنا اندازہ کیجئے گا تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی اٹک جائیے گا اور بہت جلد یہ غلو ظاہر ہو جائے گا. ممکن ہے بیوی کے سامنے بھی کوئی شخص اگر دعا مانگ رہا ہو اور وہ دیکھ لے کہ وہ دیکھ رہی تو شاید آپ کچھ آپ کی اسپیڈ کم ہو جائے گڑ گڑانے کی. کیا ہے یہ؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح سے سمجھو تو صحیح کہ دل میں کبر ہے, تبھی تو وہ ٹوٹے گا. کبر تو پتھر کی طرح سے ہوتا ہے, آسانی سے ٹوٹتا نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر بری عادت ہے, تکبر عادت بن جاتی ہے. تکبر میں یہی تو خرابی ہے, وہ مرض اسی لیے ہو جاتا ہے. مرض اس وقت ہوتا ہے جب عادت ہو جائے, یعنی باطنی عادت ہے. ہر ایک کو حقیر سمجھ, ہر بات کو حقیر سمجھ, تو کسی گناہ کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں, وہ بھی تکبر ہے. اور کسی نیکی کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں, وہ بھی تکبر ہے. ارے اللہ نے توفیق دے رہے ہیں, تم اس کو حقیر سمجھ, معمولی سمجھ رہے ہو, معمولی بات تھی. تمہیں ایک بار اللہ کا نام لینے کی اگر توفیق دے دی تو کوئی معمولی بات ہے, تم نے اس کو حقیر سمجھا, اس کو معمولی سمجھا, ذکر اللہ کو معمولی سمجھ لیا. تکبر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر گردانے یعنی سمجھے, اور اس سبب سے خوش ہو کر پھولا نہ سمائے. جب کبر ہوگا تو یہ چیز ہوگی, پھولا نہ سمائے. جو ہوا اسے پھلاتی ہے اسی کو تکبر کہا جاتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اعوذ بک من نفخۃ الکبر. نفخہ پھلانے والی چیز کو کہتے ہیں کبر, نفخہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اے اللہ میں کبر کی ہوا سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کبر کی ہوا پھلا دیتی ہے آدمی میں. جب یہ ہوا کبر کی بھر جاتی ہے تو لوگوں کو اپنے آپ سے کم جانتا ہے, خود پھول گیا اب لوگوں کو کم جانتا ہے, اور انہیں اپنے خدام کی شکل میں دیکھتا ہے, یہ میرے نوکر چاکر ہیں. بلکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی خدمت کے قابل بھی نہ ان کو سمجھے. یعنی بعض اوقات یہاں تک تکبر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں آپ کے پیر دبا, نہیں ایسا گندا آدمی میرے پیر دبائے گا. دیکھیے یہاں تک تکبر پہنچتا ہے. لیکن بھائی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں خود بھی اور آپ سب بھی اپنے تکبر کو پہچانے تو صحیح. جب تک آپ اپنے تکبر کو پہچانیں گے نہیں, دلی دل میں اقرار نہیں کریں گے, وہ علاج نہیں ہوگا. علاج تو بعد میں ہوگا. پہلا قدم کسی شیخ سے تعلق کے بعد اگر اصلاح چاہتے ہو تو اقرار جرم ہے, یاد رکھو. اقرار کے بغیر شیخ ہاتھ نہیں لگائے گا تمہیں, جیسے ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے گا جب تک کہ تم کو کوئی بے ہوش نہ کر دے گا. وہ ڈاکٹر بیوقوف ہے جو بے ہوشی کے بغیر آپریشن کر دے. وہ پہلے انتظار کرے گا کہ وہ اینستھیزیا والا آئے, اس کو بے ہوش کر دے, پھر آپریشن ہوگا. اسی طرح سے جتنے امراض نفس ہیں پہلی شرط یہی ہے کہ اپنے مرض کا احساس ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے مرض کا احساس ہو جائے. دیکھیے یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک شخص کو وہ اس قابل نہیں سمجھتا کہ میری خدمت کے قابل ہو. یہ پرلے درجے کا تکبر ہے, گویا اللہ تعالیٰ کی وہ کبریائی سے بڑھ گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو عبادت اور سجدے کے ساتھ قبول فرما لیتے ہیں, کسی کو روکتے نہیں ہیں. گنہگار سے گنہگار آ جائے, سجدہ کر لے, عبادت کر. اور اگر یہاں تک نہیں پہنچا, وہ اتنا زیادہ شدید تکبر بھی نہیں ہوا, تو پھر چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں تقدم چاہتا ہے, میں آگے ہوں, اور چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. اس کی تعظیم نہ کی جائے تو ناگواری ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں سوچئے, اگر بیوی تعظیم نہ کرے تو ناگواری ہوتی کہ نہیں؟ کیا ہے اور کس کو تکبر کہو گے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو وہ تکبر کی وجہ سے تو آتا ہے. کاش ہمارا دل خود مان لے کہ ہم متکبر ہیں تو علاج شروع ہو. اور بہت گہرا ہوتا تکبر, نکالتے جاؤ نکلتا نہیں, نکالتے جاؤ نکلتا. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں کچھ ایک عجیب چیز ہوتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ پتھر ٹوٹ گیا, حالانکہ وہ بظاہر کچھ کہتے بھی نہیں. کیا عرض کیا جائے اس کو؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے متکبر, اور اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے تو قبول نہ کرے. بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں, چڑچڑا جاتے ہیں. پھر نصیحت کرے, بیوی کو حق ہے شوہر کو نصیحت کرے, شوہر کو حق ہے بیوی کو نصیحت کرے. بیوی صاحبہ چڑچڑا جاتی ہیں, شوہر نصیحت کیوں کرتا ہے؟ کئی شکایات اس طرح کی آتی ہیں. بھائی شوہر کا کام ہے اگر وہ خود دین پہ چل رہا ہے تو تم کو دین پہ چلانا بیویوں کو اس کے ذمہ ہے، نہیں چلائے گا گنہگار ہوگا. کوئی شوہر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، جاؤ گے تو بیوی کو لے کے جاؤ، وہاں بھی پیچھا نہیں چھوٹے گا. نصیحت کی جائے تو قبول نہ کرے، اور نصیحت خود کرے تو سختی سے نصیحت کرے، پیار اور محبت سے نہ کرے، یا کسی اور طرح سے سختی کرے. یہ ضروری نہیں کہ صرف بولنے میں سختی کرے، منہ بنا لے، کسی طریقے سے بھی سختی کا یا بدمزگی کا اظہار کرے. اسے علم کی بات بتائیں تو غصے میں آ جائے، اور لوگوں کو اس طرح دیکھے جیسے چوپایوں کو دیکھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کبر کیا چیز ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حضور گردن نہ جھکانا اور لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھنا. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بڑی آڑ ہیں، اس سے برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور آدمی نیک اخلاق سے محروم رہتا ہے اور اس کو خود حس نہیں ہوتی. کئی ہیں شوہر ان کی بیویاں گھٹن میں مبتلا ہیں شوہر کے بد اخلاقی، بد خلقی اور بدتمیزی اور ظلم کی وجہ سے، ان کو خود احساس نہیں ہوتا. جس شخص پر اپنی عزت کا خیال غالب ہے اور وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے کبھی پسند نہیں کرے گا، اور وہ پھر کسی کے ساتھ عاجزی سے پیش نہیں آ سکے گا. یہ تکبر اہل تقوی کی صفت نہیں ہے، اہل تقوی میں تکبر نہیں ہوتا. ایسا شخص کینہ اور حسد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، غصہ اس پر غالب ہوگا اور وہ زبان کو غیبت سے نہیں بچا سکے گا. یہ غیبت جو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ میں معاف کریں، اللہ میں اس کبر کو ختم کریں جس کی وجہ سے ہم غیبت کرتے ہیں. غیبت میں سوائے کبر کے اور کیا ہے؟ الا یہ کہ وہ جہاں ضرورت ہو، ضرورت ہے شرعی ہو، وہاں غیبت کرے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ہم تو ایسی ہیں، بڑے بڑے وزیروں تک کی غیبت کر جاتے ہیں، تو اتنا تو تکبر ہے ہمارے اندر. اس کا دل ایسے شخص کا جو متکبر ہے، میل کچیل اور غبار سے آلودہ ہوگا، اس لیے کہ جو اس کی تعظیم نہیں کرے گا اس کی طرف سے اپنے دل میں وہ کچھ نہ کچھ ضرور رکھے گا کہ میں تعظیم نہیں کرتا. اور کم سے کم یہ ہے کہ تمام دن خود پرستی اور اپنی ہی شخصیت کو دوبالا کرنے میں مشغول رہ کر وقت کو ضائع کرے گا، وہ فریب اور نفاق اور جھوٹ سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور اس طرح لوگوں پر اپنی بالا دستی کا سکہ جمانے کی فکر کرے گا. حقیقت یہ ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی اسلام کی خوشبو بھی نہیں سون سکے، کیونکہ کبر اور ایمان متضاد چیزیں ہیں، متضاد چیز. جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بالکل متضاد. حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی جو متکبر ہے اسلام کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا تا وقت کہ اپنے آپ کو فراموش نہ کر کے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم جنت کی خوشبو سونگنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ہر انسان سے کمتر سمجھو، ہر انسان سے کمتر سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بینائی عطا فرما دے، بصیرت خاص جو ہوتی، تو وہ دیکھ لے گا کہ دو متکبر آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کیسے گھورتے ہیں، کیونکہ متکبر کا باطن کتوں کی مانند ہے اور ظاہر کو وہ اپنے عورتوں کی طرح بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں، یعنی تواضع کرتے ہیں، لیکن اندر سے متکبر ہوتا ہے. آپس میں مل بیٹھنے سے مسلمانوں میں جو انس پیدا ہو جائے، متکبر اس سے محروم رہتا ہے. اب تکبر کی، یہ تو تکبر کی برائی ہوئی، ایسی بری چیز ہے. ایک ہے تکبر کی شکل، تکبر کی تین شکلیں میں بیان کر دی گئی، مستکبر اور مختال اور فخور، اور ایک درجات ہے اس کے، درجات بھی پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، لیکن ایک بار کا عرض کرنا کبھی کام مجھے خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا کام آئے گا، بار بار یاد دلانا ضروری ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کی بعض شکلیں ہیں جو بہت قوی ہیں. تکبر کا سب سے زیادہ شدید درجہ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور دوسرا درجہ اس کے بعد رسول کے مقابلے، اور پھر بندوں کے معاملے. لیکن بات یہ ہے کہ جب بندوں سے تکبر کرتا ہے تو یہی تکبر شیطان اس کو لے کر کیونکہ نفخہ ہے پھلاتا ہے اور آخر کار پیغمبر سے بھی تکبر ہو جاتا ہے. اسی لیے ایمان کا خطرہ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ وجہ یہی ہے. ایک مرتبہ کبر بیٹھ گیا دماغ میں دل میں تو اب وہ ہر ایک کو حقیر سمجھ سکتا ہے, ہر ایک پہ اعتراض کرے گا اور وہ اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا اور وہ اعتراض پھر اللہ تک پہنچے گا. تو قرآن میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے ڈر یعنی گناہ چھوڑ, گناہ چھوڑ تقوی اختیار کر, تو اس کی عزت یعنی تکبر اس کو اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اس کے اندر یہ خاصیت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے کہا جائے کہ خدا سے ڈر اور وہ کہے میاں تم اپنا کام کرو, تم اپنے کام سے کام رکھو, تو یہ سب گناہ ہے. اسے تکبر کا ایک واقعہ, ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا, تکبر کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یوں ہی صحیح, پھر وہ ہاتھ اس کا عمر بھر ہلا ہی نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا قصہ بطور کہانی بیان نہیں فرمایا بلکہ اس کا مقصد تکبر کے نقصانات کو واضح کرنا ہے. ابلیس نے تکبر ہی کی وجہ سے یہ کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین, میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہا. تو یہ تکبر جو ہے یہ تکبر کی شدید ترین شکل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور سجدہ نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حقارت سے دیکھنا شدید کبر ہے, بہت مبتلا ہے اس میں, بہت مبتلا ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جو بتایا ہے نکاح کا طریقہ اور شادی کا طریقہ معلوم ہو جائے اور پھر بھی اس کے خلاف کرے کیونکہ اس طریقے میں اس کو حقارت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر ہے. اس کا کسی بھی سنت کو حقارت لانا یہ تو صاف لکھا ہوا, ایمان ختم ہو جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. تکبر کے اسباب جو ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سات بیان فرمائے. پہلا سبب علم ہے. جب عالم اپنے آپ کو علم سے آراستہ دیکھتا ہے تو پھر دوسروں کو جانور سمجھتا ہے, یہ تکبر اس پر غالب آ جاتا ہے اور لوگ اس کی پھر تعظیم نہیں کرتے تو اسے تعجب ہوتا ہے, اور اگر وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے یا دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتلاتا ہے, ہم نے دین کی بات بتلا دی اس پہ بھی احسان جتلاتا ہے. اللہ میں پناہ میں رکھیں, اور عاقبت کے کاموں میں اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا ہے اور اپنی نجات کا تو یقین رکھتا ہے, دوسروں کے حق میں بہت ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ سبھی میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں, جیسے یہی سب سے بڑے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں میرے طفیل دوزخ سے نجات پائیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آپ کو بڑا جاننا علم کی آفت ہے, علم سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور فی الحقیقت ایسے عالم کو عالم کہنے سے جاہل کہنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ حقیقت میں عالم تو وہ ہے جو آخرت کے خطرات کو سامنے رکھے اور صراط مستقیم کی باریکیوں کو پہچانے, اور جس نے یہ بات پہچان لی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس معاملے میں کوتاہ تصور کرے گا, یعنی کم سمجھے گا, مجھ سے تو کوتاہی ہو رہی ہے یہ سمجھے گا, اور اپنے انجام کے خطرے کے پیش نظر تکبر نہیں کرے گا. اور پھر وہ اس لیے بھی تکبر سے بچے گا کہ میرا علم کہیں اس کے خلاف حجت نہ بن جائے کہ یہ علم تیرے تکبر کا ذریعہ بنا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ علم میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اسی تناسب سے درد و مصیبت بڑھتی ہے. علم سیکھنے سے لوگوں کا جو تکبر بڑھ جاتا ہے تو اس کے دو سبب ہیں. ایک تو یہ کہ حقیقی علم یعنی جو علم دین ہے اس کو نہیں سیکھتے, علم دین ہی وہ علم ہے اس کی وجہ سے آدمی اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے. اگر وہ علم سیکھا ہے جس سے اپنی حقیقت کا پتہ چلے. یہاں تو امراض باطنی کو اڑا ہی دیا, رضائل نفس کو تو اڑا ہی دیا, پھر کس قسم کا علم رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ کتابوں کے نام رہ گئے اور کچھ عبارات یاد ہو گئیں اور ایک عربی زبان آ گئی. کیا یہ علم ہے؟ نہیں. فرماتے ہیں علم یہ نہیں ہے. علم دین وہ علم ہے اس کی وجہ سے آدمی اپنی حقیقت کو پہچان جائے, دین کی راہ کی گھاٹیوں اور آخرت کے خطرات اس کو سمجھ جائے, اس میں شکستگی پیدا ہو جائے. لیکن جب آدمی طب اور نجوم اور لغت اور مناظرہ اور ایسے علوم جو کہ دین حقیقت میں نہیں ہے یہ سیکھتا ہے تو اس کا تکبر بڑھتا ہے. فرمایا کہ اگر محض علم فتویٰ پر اکتفا کر لیا جائے اور دوسرے علوم یعنی سلوک اور تصوف کو ترک کر دیا جائے تو دل تاریک ہو جاتا ہے اور تکبر بڑھ جاتا ہے. علماء ظاہر کو دیکھ لو ان کا کیا حال ہے, یعنی جو اپنی اصلاح نہیں کراتے اپنے رضائل نفس کو, بھائی خود تکبر کا علاج کتنے کراتے ہیں؟ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے بھی تو نہیں کراتے, حالانکہ پکی بات ہے کہ اس کے ساتھ جہنم ہے. مرتے وقت اللہ میں محفوظ رکھے اور یا اللہ دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ میں دنیا کا سب سے حقیر شخص ہوں, کسی بھی صفت کو اپنی طرف منسوب نہ کرے, کوئی اچھائی اپنی طرف منسوب نہ کرے, اپنے آپ کو سب سے برا سمجھے. فرماتے ہیں کہ جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے یعنی اس میں کبر ہوتا ہے, وہ جب علم حاصل کرتا ہے, جب علم اس کے باطن میں جاتا ہے تو اس کے باطن ہی کی طرح سے ہو جاتا ہے, اس میں خباثت ہے. تو وہ مثال دی کہ اگر بارش ہو اور چھت کے اوپر گندگی ہو تو بارش سے تو پانی تو بہت اچھا تھا, وہ تو بارش ہوئی ہے, اس سے زیادہ پاک پانی ہو نہیں سکتا, لیکن جس چھت پہ وہ گرا وہ گندی تھی, اب وہاں سے پرلانے سے جو نکلا تو وہ کوئی دیکھ کہے کہ ایسا گندا پانی, بدبودار پانی, تو اس کی خباثت کی وجہ سے, چھت کی خباثت کی وجہ سے وہ پانی, اچھا پانی بھی خباثت لے کے نکلا. یہ فرما رہے ہیں جب پانی جو آسمان سے برستا ہے وہ سارے کا سارا شفاف ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, لیکن وہ جس جگہ پہ پڑتا ہے اس کی صفت اختیار کر لیتا ہے. یہی حال علم کا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرتا, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح قرآن کون پڑھتا ہے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں ایسا کون جانتا ہے؟ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ لوگ میری امت ہی میں سے ہیں, یعنی دعوے کی حد تک مسلمانی کہتے ہیں, اور سب دوزخی, سب دوزخی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو تم متکبر علماء میں سے نہ ہو جانا, اس وقت تمہارا علم تمہاری جہالت کو وفا نہیں کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تواضع کا حکم دیا. فرمایا وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اپنے بازو کو جھکا لیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے تابع دار ہیں. اس وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تکبر سے ڈرتے رہتے تھے, حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار امامت کرنی پڑی تو دوسری مرتبہ فرمایا میاں کسی اور کو امام بنا لو, کیونکہ میرے ذہن میں یہ آنے لگا کہ شاید میں تم سے بہتر ہوں. دیکھا آپ نے, جب یہ حضرات تکبر سے خطرات محسوس کرتے تھے تو دوسروں کا کیا ٹھکانا ہے؟ صحابہ کا حال, ڈرتے تھے کہ کہیں تکبر کا خیال پیدا نہ ہو جائے, اور ہم دن رات اس کی مشق کرتے ہیں, کوئی اور نہ ہو تو شوہر صاحب بیوی بھی مشق کرتے ہیں اور بیوی شوہر پہ, یہ دو آدمیوں کا گھر اور تکبر سے آلودہ. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ تو ایک سبب ہے علم, اگر اس کے ساتھ تزکیہ نفس نہ ہو, تزکیہ نفس کرا لیا کسی اللہ والے سے اس کی صحبت میں رہ کر تو کبر نکل جاتا ہے, تو پھر یہی علم نور اللہ نور ہو جاتا ہے ظاہر ہے اس کو. دوسرا سبب جو ہے تکبر کا زہد اور عبادت, کیونکہ عابد زاہد صوفی اور پارسا لوگ بالعموم تکبر سے خالی نہیں ہوتے, کیونکہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کے پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، عالم تو نہیں ہے لیکن عبادت اور زہد میں بہت آگے ہیں، دنیا سے بے رغبتی. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا دوسروں کے حق میں بہتر ہے، یہ سمجھتے ہیں، گویا کہ اپنی عبادت کے سبب لوگوں پر احسان رکھتے ہیں. اور ممکن ہے ان کا یہ بھی خیال ہو کہ اور لوگ تو تباہ ہونے والے ہیں، مغفرت تو بس ہماری ہوگی، تو سب جہنم میں جا رہے ہیں. ایسا شخص خود جہنم میں چلا جائے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص انہیں ستائے اور اتفاق سے اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے اپنی کرامت سمجھتا ہے، اسے مجھے ستایا تو دیکھو اس کو تکلیف ہوئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ سوچے کہ لوگ ہلاک ہوں وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھنا خود کو ذلیل کرنا ہے. اور فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر جاننا سخت گناہ ہے. اس حقیر جاننے والے اور اس شخص میں بڑا فرق ہے جو مسلمان بھائی کی دعا لے اور اسے اپنے سے بہتر تصور کرے. واقعی بہت ٹیڑھی چیز، ذبحی کرنا پڑتا ہے دل کو، بہت مشکل سے آتی ہے چیز، آسان نہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر سمجھے اور ہر دوسرے مسلمان کو اپنے سے عند اللہ بہتر سمجھے. اس حقیر، دوسروں کو حقیر جاننے والے سے اور اس شخص میں بڑا فرق ہے جو مسلمان بھائی کی دعا لے اور اسے اپنے سے بہتر تصور کرے دل میں، اور اللہ کے لیے اس سے دوستی رکھے. اور تکبر کے سبب خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عابد کا درجہ ان لوگوں کو دے دے جن کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اور اسے عبادت کی برکت سے محروم کر دے اس کے تکبر کی وجہ سے. بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن سے بڑھ کر کوئی عابد نہ تھا، جبکہ ایک دوسرا شخص ایسا تھا جس سے بڑھ کر کوئی فاسق نہ تھا. دو شخص تھے، ایک بہت بڑا عابد تھا، دوسرا بہت بڑا فاسق تھا، یعنی گناہ بہت کرتا تھا. گناہ پہ اصرار کرنے والے کو فاسق کہتے. اسے کہتے ہیں ہر گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ تو دل میں رکھو کم سے کم، یا اللہ چھوڑ دوں گا، ابھی نہیں چھوڑ پا رہا ہوں بعد میں چھوڑ دوں گا، اتنا تو کرو. تو بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک مرتبہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس نے عابد کے سر پر سایہ کر لیا. یہ عابد بیٹھا ہوا تھا اور وہاں میں بادل آ گیا، اس پہ سایہ ہو. تو فاسق نے کہا کہ یہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، ان کے اوپر بادل نے سایہ کر دیا، تو میں بھی اس کے پاس جا بیٹھوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پہ رحم کر دے، یہ تو جانتا تھا کہ میں تو ہوں گناہ گار. وہ جا کے بیٹھا تو عابد نے کہا یہ کون ہے جو میرے پاس بیٹھ گیا، یہ گناہ گار ناپکار شخص، ہٹو یہاں سے. اسے اٹھا دیا، وہ بیچارہ اٹھ گیا. اٹھ کر جب وہ چلنے لگا تو بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ہو گیا، اور اس دور کے رسول پر وحی آئی کہ اس فاسق اور عابد دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے عمل کریں، کیونکہ فاسق کے گناہ اس کے ایمان کے سبب بخش دیے گئے اور عابد کی عبادت اس کے تکبر کے سبب چھین دی. ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھا. یعنی عابد یعنی ہم لوگ جیسے اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھتے ہیں، بزرگوں سے تعلق ہے اور تمام شریعت کی چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں اور خوب عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر پاؤں رکھا تو اس عابد نے کہا پاؤں اٹھا لو ورنہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرے گا. اس زمانے کے رسول پر وحی آئی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تم مجھ پر قسم کھا کر فیصلے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ قسم کھا رہے ہو، میں اسے بخشوں گا بلکہ تمہیں نہیں بخشوں گا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد سمجھتا ہے کہ اس ستانے والے پر اللہ رحمت نہیں کرے گا، اور یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ یہ ستانے والا بہت جلد اس گستاخی کی سزا پائے گا. غور کیجیے اپنے اوپر، آپ کو کوئی ستائے گا تو اکثر آپ کے دل میں یہی بات آئے گی، اچھا میرے جیسے شریف آدمی کو ستا رہا ہے، میرے جیسے شریف آدمی کو ستا رہا ہے، دیکھنا سزا پائے گا. انا للہ، بتائیے تکبر کو ہم نے اپنا ہر وقت کا مشغلہ بنا لیا. اگر اتفاقاً اس شخص کو جس نے عابد کو ستایا ہے اس پہ کوئی چیز ایسی گزر گئی تکلیف کی، تو کہتا ہے میری کرامت ہے، میری کرامت ہے، دیکھا مجھے ستایا تو دیکھا اس کا کیا حشر ہوا. احمق یہ نہیں جانتا کہ اکثر کافروں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام نہیں لیا، اور بعض کو تو بعد میں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. تو معاذ اللہ، اس بے وقوف کا خیال یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی سے بھی افضل ہوں، کہ اللہ کے نبی کو تو ستایا گیا لیکن ان ستانے والوں سے بدلہ نہیں لیا گیا، بلکہ ان کو صحابی کے درجے تک پہنچا دیا گیا. ایسے عابد جاہل ہوتے ہیں. جو عابد سچ مچ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں جب کسی پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں دل ہی دل میں، کسی کو کہتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب ہماری اعمال کی شامت ہے. ایک مرتبہ حج کے زمانے میں ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، یہ گھر والے سب گئے ہوئے تھے، میں ہی تھا بس. حضرت تشریف لائے جو ڈاکٹر فیض اللہ صاحب، اور حضرت سید ظفر علی مرحوم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے بھائی بھی تھے، ان کے گھر کی عورتیں بھی تھیں. اور اس روز ذبح بھی ہوا تھا اور سارا گوشت آیا ہوا تھا، اور گوشت کو بڑی مشکل سے سب کو سنبھالا گیا تھا، اور آخر میں پکانے کے لیے چڑھا دیا گیا تھا، اور تھک تھکا کر سب سو گئے. سوئے ہوئے تھے اتنے میں مجھے کچھ آواز آئی عجیب سی. میں اٹھا کہ یہ کیسی آواز آ گئی، بورچخانے میں آگ لگی ہوئی. اب جو پینک ہوا ہے اس کے بعد، خیر اب وہ کیا کرے، وہ سلنڈر رکھا ہوا ہے، سلنڈر کے پائپ میں سے آگ نکل رہی ہے، وہ لیک کر رہا تھا. اتفاق سے یہ حضرت سید ظفر علی صاحب مرحوم کے بھائی تھے، ناصر علی صاحب، ان کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے، میں نے ہاتھ لگایا تو وہ تو ایک دم آگ ہو رہا تھا، سلنڈر لوہے کا ہوتا ہے نا سلنڈر. انہوں نے ادھر ایک دروازہ تھا ہوش کے لیے، انہوں نے اس کو کھولا اور اس کو ایسا پکڑ کے دھکا دیا کہ وہ باہر چلا گیا، اور پھر بڑی آگ بچ گئی. اتنے میں فائر بریگیڈ آ گئی اور اس نے ساری بجلی وجلی بند کر دی، وہ کر دیا وہ کر دیا. خیر جب وہ آگ بجھ گئی تو ہم لوگ سب پھر حضرت کے ساتھ، تو حضرت نے کیا کہا، دیکھو میری نحوست سے آگ گئی، دیکھا آپ. میں نے کہا حضرت آپ کی برکت سے تو بجھ گئی، کیونکہ اللہ والے یوں ہوتے ہیں، اپنے کو قصوروار سمجھتے ہیں. یہ تو دماغ میں خناس آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم لوگ حماقت میں اترنا ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں. اور یہ کتابیں کتنے لوگ پڑھیں گے، بہت کم. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر، وہ جب کسی پر کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کی تکلیف کا سبب میری ہی شامت عام ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدق و اخلاص کے باوجود جو انہیں نصیب تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے اندر نفاق کی کون سی علامت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ کون کون منافق ہے. گویا مخلص مسلمان تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور احمق عابد ظاہری طور پر تو عمل کرتا ہے لیکن اس کا دل تکبر کی نجاست سے گندا اور آلودہ ہوتا ہے، اور وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ یقین کر لیا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اس نے اپنی عبادت کو غارت کر لیا، ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو جہنم کا راستہ ہے. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں، عورتیں ہوں یا مرد، سب لوگ سمجھ لو بھائی، یہ ایک بہت بڑی بلا ہے جس سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہم چھٹکارا پائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. اتنی آسانی سے کبر نکلتا نہیں. جس نے یہ یقین کر لیا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اس نے اپنی عبادت کو غارت کر لیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک دن کسی شخص کی تعریف کر رہے تھے، اتفاق سے وہ شخص آ گیا جس کی تعریف صحابہ کر رہے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا ممدوح جس کی ہم تعریف کر رہے تھے وہ یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس میں نفاق کی علامات محسوس کرتا ہوں. سب لوگوں کو اس پر تعجب ہوا. جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس قوم میں تم سے بہتر کوئی نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں آتا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے خوب سے باطن کو محسوس فرما لیا تھا. یہ تو دو بہت بڑے سبب ہیں تکبر کے، لیکن اس کے علاوہ نسب کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے کہ میں بہت اعلیٰ خاندان کا ہوں اور حسن و جمال کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے اور عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہر عورت دوسری عورت کا قد تک ناپتی ہے، وہ لمبی کتنی ہے، وہ کم چھوٹی ہے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے متعلق فرمایا کہ وہ کوتاہ قد ہے، قد کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی اور تم کو اپنے قد پر تکبر ہے، کیونکہ اگر وہ خود کوتاہ قد ہوتی تو ایسا نہ فرماتی. پھر انہوں نے معافی مانگی. تو یہ حسن و جمال جو ہے بہت بڑا سبب ہے. اور پھر مال و دولت، خوشحالی. مال و دولت کا ذکر کرتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے اور دوسروں کو مفلس کہتا ہے. چلیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اس کے کبر کے علاج کے اوپر.